वजीन करेंगे।
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحاب الذين أوفوا عهدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل سب تقریر معزز علماء کرام، قابل قدر سامعین مکرم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، آج 19 دسمبر 1994 کی تاریخ میں آپ کے اس شہر کی جامعہ مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مقدسہ پر معنون اس عظیم شان کانفرنس کا یہ خوبصورت نظارہ پیش کر رہی ہے. مجھ سے خبر برادر عزیز علامہ شعیب ندیم صاحب، مولانا حبیب الرحمان صاحب، مولانا محمد اسحاق صاحب متصل العالی، اور اسی طرح قاری محمد حنیف صاحب نے اپنی نظموں کے ذریعے آپ حضرات کے جذبہ اور ولولہ کو جرا بخشی ہے. میں بھی اپنی معروضات خصوصیت کے ساتھ خلیفہ اول بلافس جانشین پیغمبر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو خراج عقیدت کے پھول پیش کرنے کی کوشش کروں گا. صدیق اکبر وہ خوش نصیب شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں لسان نبوت سے یہ ارشادات جاری ہوئے کہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے بعد کائنات انسانی میں اگر کسی نے سب سے اعلیٰ و افضل انسان کا چہرہ دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر کا چہرہ دیکھ لے. آفتاب نبوت جب بطحا کی وادیوں سے طلوع ہوا تو اس کی کرنیں جس جس گھر میں گئیں نور ہدایت اس گھر کے رہنے والوں کے دلوں میں جگمگا اٹھا. آفتاب نبوت کی شعاؤں نے سارے عالم کو منور کیا. ایک ایک گروہ ایک ایک قبیلے اور ایک ایک جماعت کے لیے آفتاب نبوت کی ایک ایک کرن کافی ثابت ہوئی. لیکن ابو بکر وہ خوش نصیب ذات ہے کہ جو یمن کے سفر پر جائے گئے ہوئے تھے خواب دیکھا اور خواب میں بھی عجیب بات دیکھی. علاقے کے مشہور راہب ابو عامر کے پاس آ کر اس خواب کی تعبیر جاری. میں اس خواب کا ذکر کر کے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور عظمت صدیق اکبر کا ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. خواب کیا دیکھا؟ ابو عامر کو یہ خواب سناتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ مکہ کے اندر چودھری کا چاند شروع ہوا ہے. کچھ ہی دیر کے بعد اس چاند کے سینکڑوں اور ہزاروں ٹکڑے ہو گئے اور اس چاند کے ٹکڑے ایک ایک مکہ کے گھر میں اترنے شروع ہو گئے. مکہ کے گھروں میں اس کے ٹکڑے اترے, طائف کی وادیوں میں اس کے ٹکڑے پھیلے, جگہ جگہ پر اس کے ٹکڑوں نے ایک جہان کو منور کر دیا. پھر وہ ٹکڑے اپنی جگہ سے اٹھے, آسمان پر ایک مکمل آفتاب کی شکل میں چمکے. جب آفتاب کی تکمیل ہو گئی تو وہ پورا چاند میرے گھر میں اتر آیا. وہ پورا چاند میرے گھر میں اتر آیا. اس کی تعبیر کیا ہے؟ ابو عامر نے خواب بیان کرنے والے کے چہرے کو دیکھا, آنکھوں سے آنسو بہ گئے. اس نے کہا تو ہی تو وہ خوش نصیب ہے کہ ان قریب آفتاب نبوت طلوع کرنے والا ہے, امام الانبیاء کی تشریف آخری ہونے والی ہے, ان کی شریعت کی کرنیں اس جہان کو قیامت تک ہدایت کے راستوں سے آشنا کرنے والی ہیں. لیکن ابو بکر رہے نصیب اور تیرا مقدر کہ کہیں تو اس کا کوئی فرمان جا کر, کہیں اس کے کلام کا کوئی حصہ جا کر, کہیں اس کی نظر عنایت کی برکت پہنچ کر, کہیں اس کے ہونٹوں سے نکلنے والی گفتگو اثر دکھا کر, کہیں اس کے اخلاق کریمانہ متاثر کر کے لوگوں کے دلوں کو دولت ایمان سے مالا مال کریں گے اور ایمانی نور سے جگمگائیں گے. لیکن تو وہ خوش نصیب ہے کہ وہ آفتاب نبوت تیری جھولی میں چمکے گا, وہ آفتاب نبوت تیرے کندھوں میں چمکے گا, وہ آفتاب نبوت تیرے پاس اس انداز میں آئے گا کہ دیکھنے والے دیکھیں گے کہ غار کی اس سوراخ میں, غار کی اس گنجائش میں تیری گود ہوگی, آفتاب نبوت کا چہرہ ہوگا, تیری آنکھیں ہوگی, نبوت کا چہرہ ہوگا, تیری گود میں نبوت کا سر اس طرح ہوگا جس طرح رحل میں قرآن سجا ہوتا ہے. دوستو میرے آپ کے سامنے خطبہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ایک چھوٹا سا حصہ بیان کیا. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے اللہ کی ذات کو خلیل کی حیثیت سے, علماء کرام نے لکھا ہے خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت دل میں اس طرح سرشار ہو اور دل اس کی محبت میں اس طرح سرشار ہو کہ جس طرح دودھ میں شکر ملا دی جائے تو وہ آپس میں اس طرح مکس ہو جاتے ہیں کہ پھر جدائی نہیں ہو سکتی, جس کی محبت دل میں سواری جائے اس دوست کو خلیل کہتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اگر میں اللہ کی ذات کے علاوہ اس دنیا میں کسی کو ایسا خلیل بنانا چاہتا اور میں اللہ کو اللہ کی ذات سے ہٹ کر یہ دل کی پوری محبتیں, پوری چاہتیں, پوری تمنائیں, پوری سوچیں, دل کے فکر کے ایک ایک داغیہ کو اگر کسی کی محبت سے گرفتار کر دینا چاہتا ہوتا تو اس لائق ابو بکر کی ذات تھی کہ میں اس کے دل کی محبت کو دل میں اتنا سما لیتا کہ غیر کی محبت کو جگا نہ دیتا. یہ نہیں لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا, لہذا میرے دل میں کسی کی محبت ہی نہیں ہے, اتنی صدیق اکبر سے مجھے انس ہے, اتنا تعلق ہے. اور اب میں آپ سے عرض کروں یہ تو میرے پیغمبر کے خلیل ہیں, یہ تو میرے رسول کے خلیل ہیں, خلیل ہیں, اور ایک اللہ کا خلیل ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. ان دونوں میں میں مماثلت تلاش کیجیے, ہے وہ نبی اور یہ صحابی, نبوت میں ان کا بڑا مقام ہے, امت میں ان سے آگے کسی کا مقام نہیں, لیکن وہ خلیل اللہ ہیں, یہ خلیل الرسول ہیں. اگر آپ دونوں میں مماثلتیں دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے جس طرح خلیل اللہ نے زندگی گزاری جیسے ہی خلیل الرسول نے زندگی گزاری. ان کی زندگی کو دیکھیں تو کفر و شرک کے کھٹا ٹوپ اندھیروں میں وہ نوجوان ہی تھا جو وقت کے جابروں, ظالموں اور خدائی کے دعوی کرنے والوں کو گلیوں اور بازاروں میں للکارتا رہا. سمے نہ سمیت کو ہمیں اقبال رہو ابراہیم ہی تھا کہ جس نے بت خانے میں جا کر غیر اللہ کی شکل میں پڑے ہوئے پتھروں کے مجسموں کو اٹھا کر ایک دوسرے میں مار مار کر چور چور کر دیا تھا. اور اگر آپ پیغمبر کے خلیل کی زندگی کے ابتدائی حصہ کو پڑھیں گے تو یہ واقعہ بھی آپ کو ملے گا کہ آپ کے والد محترم ابو قحافہ آپ کو ساتھ لے کر بت خانے میں چلے گئے اور کہا بیٹے یہ ہمارا
کی عبادت کر رہا ہوں تو بھی کرنا.
تو آپ نے فرمایا اچھا پھر آپ تشریف لے جائیے, میں اس کی تنہائی میں عبادت کرنا چاہتا ہوں.
والد صاحب کی خوشی کی انتہائی نہیں کہ لائق اور ہونہار بیٹا اپنے رب کی تنہائی میں عبادت کرنے کا خواہشدار اور طلبگار اور تمنائی ہے. فرمایا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں.
تو جناب صدیق اکبر کھڑے ہو گئے, دروازہ بند کیا. فرمایا میرا باپ یہ کہتا ہے کہ تم نفع نقصان کا مالک ہے,
وہ یہ کہتا ہے کہ تو حاجت روا مشکل کشا ہے. اگر تو واقعی ایسا ہے تو سرے دست مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے, کھانا کھلا.
اب پتھر کا مجسمہ کھانا کھلا سکتا ہے؟ مٹی کی ڈھیڑی کھانا دے سکتی ہے؟ کوئی کھڑا ہوا درخت کھانا کھلا سکتا ہے؟
آسمان کے تارے دسترخوان بھیج سکتے ہیں؟ چاند سورج ستارے مشکلیں حل کر سکتے ہیں؟ خاموش.
فرمایا اچھا کھانا نہیں کھلائے گا؟
اچھا ممکن ہے کہ باورچی نہ ہو یا آج کل بے نظیر کی دور کی حکومت کی طرح گرانی ہو, آپ کے خزانے میں اتنے پیسے نہ ہو. چلو ایسا کرو پانی ہی پلا دو, پانی ہی پلا دو. ایسا کیجیے کہ میری قوم نے یہ جو کپڑے آپ کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں انہی کپڑوں کو سلوا کر مجھے ایک لباس پہنا دیجیے. اس طرح اس سے بات کر رہی ہے, بچپنا بچپنا بالکل.
جب کوئی آواز نہ آئی تو فرمایا کہ میں اتنی دیر سے تیرے سامنے گر گرا رہا ہوں, اپنی مصیبتیں پیش کر رہا ہوں, تو ادھار بھی نہیں لیتا نقد بھی نہیں لیتا,
تو آخر چاہتا کیا ہے؟ بول میرا جرم کیا ہے, قصور کیا ہے کہ میری کوئی بات نہ سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے؟
یاد رکھ اگر ابھی تم نے میری التجا سے کان نہ دھرا تو میں بالکل تیرے ساتھ کچھ اور سلوک کروں. تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور اس کے ٹانگوں کو پکڑا, کہا پانی تو دے نہیں سکتا, کھانا تو کھلا نہیں سکتا, لباس تو پہنا نہیں سکتا, یہ تو دینے کی چیزیں ہیں دے نہیں سکتا, اب اپنے آپ کو میرے ہاتھ سے چھڑا کے دکھا.
اب اس بیچارے نے کیا چھڑانا تھا؟
آپ نے پتھر اٹھایا اور اس کے منہ پہ دے مارا. فرمایا پھر تو کچھ نہیں دیتا, میں تجھے دے کر ہی جا رہا ہوں. توڑ دیا اسے. توڑنے کے بعد آ گئے
باپ. کچھ دیر کے بعد اس باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جس باپ کی اولاد اس کی فرما برداری میں حد سے آگے بڑھ جائے, جس باپ کی اولاد اس کے اشاروں کو سمجھ کر عملی طور پر کام کرنے لگ جائے, وہ باپ تو پھولے نہیں سماتا. ابو کہانہ بھی پھولے نہیں سما رہے کہ چھوٹی سی عمر, بچپنے کا زمانہ اور انداز دیکھیے, سلیقہ نے گفتگو دیکھیے اور بات کرنے کی سوجھ بوجھ کو دیکھیے کہ تنہائی میں میرا بیٹا اس بت کی عبادت کر رہا ہے.
جب اندر جا کر دیکھا تو بیٹا تو غائب تھا لیکن بت حال ہفے حال تھا.
وہ نوحہ پنا تھا, وہ اپنی حالت کا حالت زبان حال سے ماتم کر رہا تھا, اور صدیق اکبر نے اس بت کے ساتھ وہی کچھ کیا
جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا.
وہی کچھ کیا. اب ابو کہافہ صدیق حضرت ابراہیم کے والد کی طرح بے خود ہو کر اور غصے میں بے حال ہو کر پیٹ کو صاف کھاتے ہوئے گھر میں آیا. کہاں ہے ابو بکر؟ اینا ابا بکر؟ اینا ابا بکر؟ کہاں ہے؟ مجھے لاؤ اسے, اس کی خبر بتلاؤ.
تو جناب صدیق اکبر کی والدہ نے دیکھا کہ آج حالات کچھ خراب ہیں تو پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں تجھے کیا بتلاؤں, اس نے تو وہ کام کیا ہے کہ شاید اس دنیا میں ایسا کام کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا.
اس نے یہ کیا کہ ہمارے معبود کو توڑ دیا ہے, ہمارے مشکل کشا کی توحید اور بےعزتی کی ہے اور اس نے اس کو ریزا ریزا کر دیا ہے. میں اسے ذبح کر دوں گا, میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا.
تو جناب صدیق اکبر کی والدہ نے کہا صبر کر، ابو بکر کو کچھ نہ کہنا،
ابو بکر کو کچھ نہ کہنا، کیوں کہ ابو بکر کوئی عام انسان، عام بیٹا نہیں، کوئی عام بچہ نہیں، عام بچوں کی طرح کا بچہ نہیں، جس وقت ابو بکر میرے پیٹ میں تھا تو مجھے آسمانوں سے ایسی آوازیں آ سکتی تھی جن آوازوں میں خوشخبری دیا جائے کرتی تھی کہ اے جانے والی تیرے پاس ایسی امانت ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے، آخری نبی کے ہم رسول ہے اور 70,000 کی ساتھی ہے اور مخلوق خدا میں انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ افسر ہے،
اس لیے تو اسے کچھ نہ کہنا، میں خود سمجھا لوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
38 سال زندگی کی
مکہ کی دھرتی پر پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے گزرے اور رسول اللہ سے بچپن سے دوستی ہو گئی، بچپن سے
نبوت سے اتنی لمبی اور اتنی طویل تعلق اور دوستی کسی اور کی نہیں ہے،
اللہ کے نبوت سے تعلق اور پیغمبر اسلام سے باہمی ایک دوسرے سے میل جول کے اعتبار سے اگر کسی نے سب سے زیادہ آمنہ کے لال کی رفاقت کا زمانہ دیکھا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا
اس انداز سے بھی کچھ لوگ افسریت کو ثابت کرتے ہوئے خاص طور پر صحابہ دشمن حناظر
یہ کہتے ہیں جناب علی المرتضیٰ کو تو حضور نے پانا، ہزاروں لاکھوں سلام علی المرتضیٰ کی ذات اطہر پر،
ہم اس کے کم انکاری ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہیں پتا نہیں، ہم وہ بھی بتاتے ہیں علی المرتضیٰ کی شان، ان کا مقام، ان کی رفعت اور ان کی عظمت، جو کچھ تم بیان کرو وہ اس سے بھی اعلیٰ والا ہے۔
لیکن اس بات کو کہو گے کہ بچپن سے نبوت نے پرورش کی تو میں کہتا ہوں یہ بھی دیکھ لیجئے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کتنی عمر تھی حضرت علی؟ کچھ روایتوں میں 7 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ساتھ تعلق کا جو زمانہ گزارا ہے، 23 سال کو اعلان نبوت کے بعد 10 سال آپ پہلے لگا لیں گے، کتنے بن گئے؟ 33 سال یا 30 سال۔ حضرت علی نے رسول اللہ کی صحبت 30 سال پائی، کتنے سال پائی؟ اب آئیے صدیق اکبر نے رسول اللہ کی صحبت کتنے سال پائی؟ 23 سال اعلان نبوت کے بعد تو ایک لمحہ بھی جدائی نہیں ہوئی، لیکن اعلان نبوت سے پہلے بھی صدیق اکبر کی 38 سال کی زندگی کو اگر آپ 10 سال سے بھی شروع کریں تب بھی یہ 28 سال بنتی ہے۔ 28 سالہ زندگی نبوت کے اعلان سے پہلے، 23 سالہ زندگی اعلان نبوت کے بعد صدیق اکبر نے رسول اللہ کی سنگت میں، رسول اللہ کی معیت میں، رسول اللہ کی صحبت میں، رسول اللہ کی رفاقت میں 50 سال کا عمر گزارا ہے۔ یہ وہ شرافت ہے جو کسی بھائی کے لال کو نصیب نہیں ہوئی، اس شرافت کا کوئی دوسرا مقابلہ کرنے والا نہیں۔ پیغمبر کی معیت، پیغمبر کی رفاقت،
سفر میں اعلان نبوت سے پہلے
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ان حالات سے دو چار ہونا پڑا جن جن حالات سے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو چار ہونا پڑا۔ حضرت ابراہیم نے بھی بت توڑے، حضرت ابو بکر نے بھی بت توڑے، حضرت ابراہیم کے باپ نے بھی مخالفت کی شروع شروع میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے بھی مخالفت کی، حضرت ابراہیم نے بھی اپنا وطن چھوڑا اور ہجرت کی، حضرت صدیق اکبر نے بھی اپنا وطن چھوڑا اور ہجرت کی، حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کو تعمیر کیا اور جناب صدیق اکبر نے اسلام میں سب سے پہلی مسجد کو اپنے گھر کے ساتھ تعمیر کیا، حضرت خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کو نبوت پہ قربان کیا اور اپنے بیٹے کو یہ فرمایا، جب بیٹے نے ایک مرتبہ کھانا کھاتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ابا جان مجھے بات یاد آئی کہ جریے بدر کا آپ وہ واقعہ یاد کریں، جب آپ مسلمانوں کی طرف سے آئے تھے میں کفار کی طرف سے آیا تھا، تو اس وقت آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے بہت سبق کے معاف کر دیا تھا، تو آپ نے بڑا جواب دیا اگر اس جنگ میں تو میری تلوار کی زد میں آتا میں بیٹا سمجھ کے کبھی معاف نہ کرتا، میں تجھے قربان کر دیتا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے جس طرح معراج کروائی، آج میں آپ کو کھلے گلزار کر کے، معراج کا مطلب قرب خدا، معراج کا مطلب اللہ کا قرب، اللہ کے ہم کلامی، اور ہر سفر دنیا و ما فیہا سے الگ ہو کر اللہ سے ہم کلامی کا شرف اور اللہ سے قرب کا شرف، جس طرح اللہ نے اپنے خلیل کو آگ میں آپ کو کھلو گلزار کر کے پریشانی کو راحت میں بدل کر اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا، اسی طرح صدیق اکبر نے صدیق اکبر کو ہجرت کی تین راتوں میں سارے جہان سے جدا کر کے نبوت کی جانب اور نبوت کی ہم کلامی کا شرف بخشا۔ اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جوان میں ارشاد فرمایا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، نہیں دوسری جگہ پر ہے جہاں امامت کا ذکر آتا ہے کہ اے اللہ وجعلنا للمتقین اماما، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقی امام بنا دے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو متقین کا امام بنا دیا، اللہ نے اپنے خلیل کو متقین کا امام بنایا، نبی نے اپنے خلیل کو صحابہ کا امام بنایا، نبی نے اپنے خلیل کو صحابہ کا امام بنایا، اور بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا کی تھی، وجعلنی لسان صدق فی الاخرین، وجعلنی لسان صدق فی الاخرین، کہ دنیا میں جب میرا نام رہے تو صداقت کے ساتھ رہے، اور اللہ کے پیغمبر سے کہ اس دعا کو شرف قبولیت نصیب ہوا، آج ابراہیم کی سچائی اور صداقت کے نعرے گونجتے ہیں تو ابو بکر کی صداقت کے نعرے بھی گونجتے ہیں۔ بھائی گاڑی کو تھوڑا سا دوسرا تیسرا گیئر لگنے لگا پھر ہی وہ تیزی سے چلے گی، ابھی تو موشن پکڑ رہی ہے، ابھی تو ابتدائی باتیں ہو رہی ہے۔ اس میپ کو میں یہی سوچتا ہوں، حضرت ابراہیم نبی ہیں یاد رکھنا، حضرت صدیق اکبر صحابی ہیں یہ بھی بڑا غور سے کرنا، مقابلہ نہیں، لیکن ایک خلیل اللہ ہے ایک خلیل الرسول ہے، تو عرب نے اپنے خلیل کو جو جو تمغے دیے نبی نے اپنے خلیل کو سو سو تمغے دیے، جو جو رب کے خلیل کو عظمتیں ملی نبوت کے مقام پر سو سو پیغمبر کے خلیل کو عظمتیں ملی صحابیت کے عنوان پر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ علماء کرام نے باپ مستقل بنیادوں پر بات نہ دیں، بلکہ پوری پوری کتابیں لکھتی ہیں
حضرت صدیق کی اولویت پر. سابق الاسلام ہے، اسلام لانے میں سب سے اول، مسجد بنانے میں سب سے اول، پیسہ خرچ کرنے میں سب سے اول، اور پھر مار کھانے میں سب سے اول، مصیبت اٹھانے میں سب سے اول، پیغمبر کی تصدیق کرنے میں سب سے اول، پیغمبر کے ساتھ ہجرت کرنے میں سب سے اول، پیغمبر کے ساتھ زیادہ زمانہ زندگی کا گزارنے میں سب سے اول، پیغمبر کے ساتھ مشکل کے لمحات میں ثابت قدم رہنے میں سب سے اول، پیغمبر کے ساتھ ہر گواہی کی تائید کرنے میں سب سے اول، پیغمبر کے مصلے پہ آنے میں سب سے اول، پیغمبر کے ساتھ جنگوں میں کھڑے ہونے میں سب سے اول، پیغمبر کے بعد اس دنیا سے جانے میں سب سے اول، اور پیغمبر کے بعد پیغمبر کے ساتھ سونے میں سب سے اول، سب سے اول. اور صرف اسی پر اولیت نہیں، یہ اولیت تو قیامت میں بھی باقی رہے گی،
یہ اولیت تو قیامت میں بھی باقی رہے گی. کیسے باقی رہے گی؟
یہ شاد پیغمبر ہے کہ روز قیامت ایک عرصہ اعتراض تک
جب پوری انسانیت محشر کی گرمی کو برداشت کرتے کرتے عادت آ جائے گی، جب یوم حساب کی اس پریشانی اور مصیبت کو دیکھ دیکھ کر امتیں اولاد آدم اپنے ہاتھ سے بہار ہو جائے گی، اس وقت لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے، بات چیت کا آغاز ہوگا اور سوچ و فکر کے ساتھ حرکت میں آئیں گے، اس وقت آپس میں کہیں گے آؤ مل کر اللہ کی بارگاہ میں یہ اپیل کریں، درخواست دیں کہ اے اللہ اس دن کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہے، کوئی آدمی کسی مصیبت میں ہے، کوئی کسی مصیبت میں ہے، ہم تیری بارگاہ میں انتظار کرتے ہیں کہ مہربانی فرما کر میزان عدل قائم کر دے، ہمارے فضلوں کو، ہماری نیکیوں کو، ہمارے گناہوں کو توڑنا شروع کر دے، تاکہ جو نیکیوں والا ہے وہ جنت میں چلا جائے، جو زیادہ گناہوں والا ہے وہ اس مصیبت سے چھوٹ کر جہنم میں چلا جائے.
انسان کی فطرت میں ایک بات ہے، اس پر جو مصیبت ساری ہوتی ہے وہ کہتا ہے اس مصیبت سے نکلو،
چاہے اس کے بعد اس سے بڑی مصیبت میں چلا جائے، پھر اس میں پڑتا ہے کہ میں اس سے نکلو، اس کو وہ اپنی اس وقتی مصیبت کا احساس کتنا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس سے جان چھوٹ جائے، بخار ہے بخار سے جان چھوٹ جائے، دار کا درد ہے کہتا ہے اس سے جان چھوٹ جائے، آگے کوئی اور ہو جائے، وہ دار کے درد والا سمجھتا ہے بخار والا آرام نہیں ہے، بخار والا سمجھتا ہے کان کے درد والا آرام میں ہے، کان کے درد والا یہ سمجھتا ہے سر کے درد والا آرام میں ہے، حالانکہ آرام میں کوئی نہیں ہوتا، یہاں بھی تکلیف ہے وہاں بھی تکلیف ہے، وہاں بھی تکلیف ہے تو وہاں بھی تکلیف ہے، تکلیف ہر جگہ پر ہے. تو باہر آ رہے ایک دوسرے سے مل کر پھر یہ طے کریں گے کہ آؤ سارے مل کر ابا آدم کے حضور پیش ہوتے ہیں اور آدم علیہ السلام سے جا کر یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت آپ اللہ کی وہ برگزیدہ شخصیت ہیں، آپ ہم سب کے والدے محترم ہیں، اولاد ہونے کے ناطے سے ہم پر آپ کے بڑے احسانات ہیں، اور اولاد ہونے کے ناطے کچھ ہمارا بھی حق ہے کہ جب اولاد تکلیف میں ہوتی ہے، پریشانی دکھوں میں ہوتی ہے، مصیبت اور پریشانیوں کے شکار ہوتی ہے، تو وہ والدین کے سامنے آ کر رویا کرتی ہے، گر گرا کرتی ہے، ان کی تسلی کی طرف دار ہوا کرتی ہے، ان کی شفقت کی متمنی ہوا کرتی ہے، والد کے رحم و کرم کی وہ ہر وقت دعا کی ہر وقت متمنی اور طالب ہوا کرتی ہے. ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کی ذات کو ذات ہے جسے اللہ کے عالم نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے، آپ کی ذات کو ذات ہے جس سے فرشتوں کو پیدا کرایا ہے، آپ کی ذات کو ذات ہے جسے جنت نے بتایا ہے. مہربانی کیجئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہماری طرف سے یہ اپیل کر دیجئے، یہ اللہ کی بارگاہ میں انتظار کر دیجئے کہ اللہ کے عالم میری اولاد کا حساب و کتاب سن کر.
ساری کائنات، ساری انسانیت مل کر آدم علیہ السلام کے دروازے پر جائے گی اور جا کر انتظار کرے گی، تو جواب یہ آئے گا کہ آج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی میں اپنے اندر قدرت نہیں رکھتا، میں اپنے اندر اتنی جرت، اتنی ہمت، اتنی برداشت نہیں رکھتا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر تمہارے لیے سوال کروں. جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. روایات میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ
عبداللہ کے جان سید الاولین والآخرین امام المتقین رحمت للعالمین سید الکونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. حضور فرماتے ہیں جب میں ان کی باتیں سنوں گا میں کہوں گا ہاں میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں, یہ کہہ کر میں اٹھ کھڑا ہوں گا اور اللہ کے عرش کے سامنے جا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑھ کر ایک تمام اعتراف تک بعد روایات میں آتے ہیں صدیوں تک میں اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہوں گا. سجدے میں پڑھ کر وہ کلمات اپنی زبان سے, وہ اللہ کی حمد و ثنا کے جملے اپنی زبان سے, اللہ کی عظمت بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی شان کے لائے اپنی زبان سے وہ جملے کہوں گا, وہ تسبیحات پڑھوں گا جو آج مجھے معلوم نہیں, آج میری زبان سے کبھی جاری نہیں ہو سکتے. پھر کیا ہوگا جب اعتراض کے بعد جب اللہ کی حمد و ثنا کا ذکر ہو رہا ہوگا, اللہ کی صفت و ثنا کا بیان ہو رہا ہوگا, میں اللہ کی حمد و ثنا میں اپنی زبان پر جاری کیا ہوا ہوگا, تو اچانک رحمت خدا بندی جوش میں آئے گی, اب آئے گی عرفان گیا محمد سر کو چھپا. میرے محبوب سر اٹھائیے, مانگیے میں عطا کرتا ہوں, سفارش کیجیے میں قبول کرتا ہوں. اٹھیے فرمایا میں سر اٹھاؤں گا, سر اٹھا کر کہوں گا اے اللہ میں تیرے سے سر دس کتنا سا سوال کرتا ہوں کہ اس مخلوق کا, اس اولاد آدم کا, اس انسانیت کا حساب و کتاب شروع کر دے, میزان عدل پر رکھ کر اس کی نیکیوں کو, اس کے گناہوں کو وزن کے اندر شروع کر دے. میری اس انتظار کے بعد اللہ کی نظر سے حکم ہوگا اور اس سے بہت بڑی میزان عدل پر آ کر اللہ کے عرش کے سامنے کام کر دیں گے. میزان عدل رکھ دی جائے گی, اس کے دونوں طرف کو پکڑے بڑے بڑے جن کے اندر پہاڑوں کے پہاڑ اگر نیکیوں کے, دریاؤں کے دریا نیکیوں کے, اور پوری دنیا کی مماثلہ میں جتنی چیزیں ہیں اگر برائیوں کی شکل میں, گناہ کی شکل میں, بدیوں کی شکل میں ہو تب بھی ان میں سما جائیں, نیکیوں کی شکل میں ہو تو تب بھی ان میں سما جائیں. یہ میزان عدل رکھ دی گئی, فرمایا میزان عدل جب رکھ دی جائے گی تو اب اللہ کے عالم ارشاد فرمائیں گے اے میرے پیغمبر میں نے آپ کے فرمانے پر, آپ کے مانگنے پر, آپ کے کہنے پر یہ میزان عدل رکھ دی ہے, اب ایسا کیجئے شروع کیجئے حساب و کتاب کو, بھیجئے کسی کو کہ میں اس کے اعمال کا وزن کروں, لائیے کسی کو کہ میں آغاز کروں. انبیاء علیہ السلام کو معلوم ہے ان کے تو اعمال کے وزن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب یہ حکم ہوگا تو میں سوچ میں پڑ جاؤں گا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کس کو بھیجوں, کس کو بھیجوں. بڑے بڑے متقی بھی گزرے ہیں, بڑے بڑے ساجد بھی گزرے ہیں, ساجد بھی گزرے ہیں. اللہ کی وحدانیت کا انبیاء کے بعد بہت بڑے انداز میں نعرہ لگانے والے بھی دنیا میں گزرے ہیں, لیکن میں کس کو اللہ کے سامنے پیش کروں جو اس پہلے موقع پر کامیابی سے ہمکنار ہو. فرمایا لوگوں سب سے پہلے جس کے چہرے پہ میری نظر پڑے گی اور میرا دل مطمئن ہو جائے گا وہ ابو بکر کا چہرہ ہوگا. میں کہوں گا ابو بکر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو, اپنا حساب و کتاب دے. فرمایا پھر ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اٹھے گا, اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھے گا, ابو بکر کے چہرے کو دیکھ کر خدا کا جلال جمال میں بدل جائے گا, اللہ کا غصہ رحمت میں تبدیل ہو جائے گا. یہ ابو بکر فرمایا اللہ کی ذات پر نہ اٹھے گی. اے میرے محبوب میں تیرے ابو بکر سے کیا حساب ہوں, کیا تو نے کس کو بھیجا ہے, جان دی تو تیرے اوپر لٹا دی, مار دیا تو قربان کر دیا, دیواروں پہ ہاتھ دے کر آ کے کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے, اور آج بھی تو تجھ سے قربان کر دی, زندگی دی تو تیری صحبت میں, تیری رفاقت میں, میرے دین کی تبلیغ میں, میرے دین کی سربلندی میں وقت کر دی. فرمایا ابو بکر کا کیا جانا ہوگا کہ امت کی نفرت کا سامان بن جائے گا, اور یہ ابو بکر ہی ہے کہ جس ابو بکر کی وجہ سے جب جنتی لوگوں کو جنت کے ٹکٹ مل جائیں گے وہ جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے. آج جنتی جنت کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہے, لیکن جنت کے آٹھ دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھلنے کا نام تک نہیں لیتا. اب دروازے جب آ جائے گی جب تک ابو بکر کا
زندگی کے سیدھا سیدھا دو چار واقعات پر مبنی آپ کے سامنے پیش کیے. آپ یقیناً ان کی محض کو اپنے قلب و جگر میں محسوس کر رہے ہوں گے کہ کیا مقام, کیا حکمت اور شرافت ہے اس شخصیت کی کہ جس کے صدقے سے پوری کائنات میں اسلام کی گنتی کا آغاز ہوا. میرے برادر عزیز علامہ جناب ندیم نے ایک ہی الفاظ فرمایا, اس کی تشریح میں جاؤ تو پوری تقریر ہو سکتی, اسلام کی اکائی, اسلام کی. اب آپ ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں ہم سب مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر دنیا میں پھیل جاؤ مسلمان, شرق میں, غرب میں, شمال میں, جنوب میں, ہر آدمی کلمہ پڑھنے والا ہے. اب آپ تگو دو میں مصروف ہو جائیں, تجھے کلمہ کس نے سکھایا؟ باپ نے. تیرے باپ کو کس نے سکھایا؟ دادا نے. اس کو کس نے سکھایا؟ پردادا نے. ان کو کس نے سکھایا؟ عرب سے آنے والے تاجروں نے. ان کو کس نے سکھایا؟ وہ عرب سے سیکھ کر آئے تھے. ان کو کس نے سکھایا؟ یہ اربوں انسان ہیں, یہ کروڑوں انسان ہیں, پھر لاکھوں ہیں, پھر ہزاروں ہیں. چلتے چلو پیچھے, چلتے چلو, ایک وقت آئے گا یہ اربوں تک پہنچنے والی گنتی, یہ کروڑوں لاکھوں تک پہنچنے والی گنتی, یہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچنے والی گنتی, وہ سینکڑے جو سرجنوں اور بیسوں سے مل کر بنے, وہ بیسیاں جو دہائیوں سے مل کر بنی, وہ دہائیاں جو اکائیوں سے مل کر بنی. چلتے جائیے, چلتے جائیے, پھر تمہیں نظر آئے گا کہ آج مکہ کی وادی میں ایک آمنا کا نام ہے جو رب کی توحید کا پرچم لہرا رہا ہے. اس کی دعوت کے بعد اپنے ٹھکانے ہوئے دوست دشمن ہوئے ایک ابو بکر ہے جس نے پرچم اسلام کو پھاڑا ہے. یہ اکائی ہے, اس اکائی کے بعد دعائی ہے, اکائی نہ ہوتی, اکائی نہ ہوتی تو یہ دہائی نہ ہوتی, اکائی نہ ہوتی نہ سینکڑے ہوتے نہ ہزار ہوتے, اکائی نہ ہوتی نہ لاکھ ہوتے نہ کروڑ ہوتے, اکائی نہ ہوتی نہ ارب نہ ہوتے نہ کھرب نہ ہوتے, اکائی نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا. سب کچھ ہے کہ اکائی ہے, سب کچھ ہے کہ بنیاد ہے. اوپر چلے جائیے, محل ہے, بلڈنگ ہے. آپ اوپر چلے جائیے, بالا کوڑیاں ہیں, بالا خانے ہیں. آپ اوپر چلے جائیے, ایئر کنڈیشن ہے, میرانے ہیں. آپ اوپر چلے جائیے, نقش و نگار ہے, سب کچھ ہے. کیوں ہے کہ نیچے بنیاد کی اینٹ مضبوط ہے, نیچے بنیاد والا پتھر مضبوط ہے. بنیاد مضبوط نہ ہوتی تو محل نہ ہوتا, پتھر مضبوط نہ ہوتا تو کھڑکیاں نہ ہوتی, پتھر مضبوط نہ ہوتا تو روشن مینارے نہ ہوتے, پتھر مضبوط نہ ہوتا تو کمرے نہ ہوتے, پتھر مضبوط نہ ہوتا تو پنکھے نہ ہوتے, پتھر بنیاد نہ ہوتی تو ایئر کنڈیشن نہ ہوتے, پتھر بنیاد نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا. یہ سارے ہیں, علماء ہیں, فقہا ہیں, صلحاء ہیں, ابتار ہیں, اولیاء ہیں, استاد ہیں, شیخ حدیث ہیں, وہ مفتی ہیں, مجتہد ہیں, سارے ہیں کہ صدیق ہیں, سارے ہیں کہ ابو بکر نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا, ابو بکر نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. وہ اسلام کی بنیاد کا اساسی بنیادی پہلا پہلا. اور اگر کسی کو اچھا نہیں لگتا تو آج بھی نکال کے دیکھ لیں, آج بھی چکے تصور میں اس پتھر کو ہٹا کے دیکھ, اس پتھر کو ہٹانے کی دیر ہے. اگر عمارت اسلام باقی رہ جائے تو تیری نہیں سمجھے, اگر اسلام باقی رہ جائے تو تیرا, نہ باقی رہ جائے تو میرا. میرا اسلام وہ ہے جو صدیق کے بغیر باقی نہیں رہتا, میرے اسلام کی وہ عمارت ہے, میں اس اسلام پر قائم ہوں, میں اسلام کی اس منزل میں آباد ہوں, میں اسلام کے اس شجر پر پھل کھا رہا ہوں, میرا اسلام کی اس کھیتی سے تعلق ہے, میں اسلام کی ان ہواؤں کو بطور آکسیجن استعمال کر رہا ہوں. جن ہواؤں کا پہلا پودا ابو بکر ہے, جس گلشن کا پہلا پودا ابو بکر ہے, جس پھول کی مسکراہٹ سے تیز ہے, جس بنیاد جس عمارت کا بنیادی پتھر ابو بکر ہے. میرا عقیدہ ہے کہ کڑی نہ ہوتی تو چمن میں پھولوں کی پہچان نہ ہوتی, یہ پتھر نہ ہوتا تو عمارت میں اپنے گھر کی عمارت کو نہیں ٹوٹنے دینا. تو آپ کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں, اس سے تو لڑائی ہو جائے گی. ایک آدمی کہتا ہے میں اپنے درخت کے پھولوں کو نہیں مرجھانے دیتا, آپ کہتے ہیں اس سے تو فکوریت پھیل جائے گی. ایک آدمی کہتا ہے میں اپنے چمن میں خدا کو برداشت نہیں کر سکتا, آپ کہتے ہیں اس سے لڑائی کر دے گی. کیسی اثر ہے تمہاری عقل پر, تمہاری تنہائی ہوش مندی اور سمجھداری پر کہ میں عمارت کی فکر میں ہوں, میں اپنے گلشن کی فکر میں ہوں, میں اپنے پورے کے پورے درخت اور اس کے پھل پھولوں کی فکر میں ہوں. تم کہتے ہو پھول سوکھنے سے ٹوٹ جائے, عمارت ٹوٹنے سے ٹوٹ جائے, گلشن سماپنا تو تباہ ہو جائے, لیکن تم اپنی جان سے کھڑا رہے. یہ گلشن سے بے بتائی ہوگی پورے مل دے کے دکھائیں گے. رکے پاکے بنا ہم نے گلشن کے ساتھ بچی قسم کھائی. صدیق اکبر کی عمارت اسلام کی پہلی عید ہے, پہلی عید ہے. اور لوگ کہتے ہیں جس صحابہ کا نام تو لیتے ہیں, حضور کا نام نہیں لیتے, صحابہ کا نام تو لیتے ہیں مصطفیٰ کا نام نہیں لیتے. اور بھولے انسانوں صحابہ کا نام اسی لیے لیتے ہیں کہ وہ نبی کے صحابہ ہیں, وہ نبی کے اس لیے نہیں لیتے کہ وہ قریشی تھے, اس لیے نہیں لیتے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنے مال کے اعتبار سے, اپنی وجاہت کے اعتبار سے, مکہ میں کوئی سرداروں کے خاندان سے, رئیسوں شہزادوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. مکہ میں اور بھی بڑے بڑے سردار تھے, بڑے بڑے رئیس سادے اور بڑے بڑے شہزادے تھے. میں اپنی بہن میری بہن ان کے نام سے نہ واقف ہوں, میرا مطالعہ ان کی ذات سے واقف نہیں ہے. میں مکہ کی دھرتی کے سرداروں کو فراموش کرتا ہوں, مکہ کی دھرتی کے شہزادے جس میں انسانیت سے آج دور پڑے ہوئے ہیں, آج بتایا بھی ان کے حالات اور آسیات اور سواج سے نہ مجھے مترے کرتا ہے, نہ مجھے مترے کرتا ہے. لیکن میری زمین لیاز حق و سلام کے ساتھ اگر ابو بکر کے دروازے پہ جھکتی ہے, اگر زندگی کے اکبر کے بعد حضرت معاویہ, حضرت عثمان, حضرت علی اور حضرت عمر کے دروازوں کے گرد چکر لگاتی ہے اور احترام کے ساتھ ان کے گھروں کا سواس کرتی ہے, نہیں نہیں بلکہ اگر میری محبت, میری عزمت, میری مبشت زندگی کے اکبر فاروق آزم یا تو باپ بڑے لوگ تھے بلارے آپ کے قدموں میں بٹے پرانے چوٹے سنتی ہے تو بتا کیا ہے کہ وہ زمین کے سواس وجہ یہ ہے. لڑائی تو حضور کی وجہ سے, اور لوگ دشمن بھی حضور کی وجہ سے, لوگ ان کے دشمن بھی. یہ تو حضور نے بھی فرما دیا تھا من احبا ہوں سبھی حبی احبا, ان سے محبت رکھنے والا دراصل مجھ سے محبت رکھتا ہے, مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے کہ یہ میرے دامن میں جمع ہونے والے ستارے ہیں, یہ میرے دامن کے پھول ہیں, یہ آفتاب نبوت کے حالے ہیں, یہ گلشن مصطفیٰ کی بہاری ہے. وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اس لیے ان کو بھی محبوب جانتا ہے. سمان اب ہوتا ہوں ابھی دکھ بھی اب ہوتا ہوں, جو ان سے محبت رکھتا ہے اسے ان سے کوئی عدالت نہیں. میں کہتا ہوں پیغمبر کے دشمنوں کی تعداد کو شمار کیجیے, ابو جہل کو دیکھیے اس کے لشکر کو دیکھیے, ابو لہب کو دیکھیے اس کے لشکر کو دیکھیے, کبھی وہ ہزاروں میں ہے, کبھی دس دس ہزار کی تعداد میں ہے, کبھی اس سے بھی بڑی بڑی تعداد میں موجود ہے. لیکن یہ بتلائیے کہ ابو بکر, ابو جہل اور اس کے حواریوں, اس کے ساتھیوں اور اس کے لشکریوں پر آج دنیا کا کوئی طبقہ ہے جو نام لے کے لڑ سکتا ہو؟ کوئی کرتا ہے؟ ابو جہل نے مصطفیٰ کو پیغمبر کی زندگی میں جو تکلیفیں پہنچائیں اتنی کسی نے پہنچائی؟ ابو لہب نے جو گالیاں دی اتنی کسی نے دی؟ عتبہ قتیبہ نے جو پیغمبر کو تکلیفیں دی, اذیتیں دی, جینی صوفت سے دو چار کیا, اتنی کسی نے اور تکلیفیں دی؟ لیکن آج کوئی انہیں گالیاں دیتا ہے؟ آج کوئی ان پہ تبرہ کرتا ہے؟ وہ تو نبی کے دشمن تھے. پیغمبر سے محبت کا تقاضا ہی ہے کہ پیغمبر کے دشمنوں کو گالی دو. اگر گالی دینا اس لیے ہے کہ نبی کے دشمن ہیں تو پھر نبی کے دشمن تو تعداد میں موجود ہیں, ان کے نام بھی ہیں, شکل صورتیں بھی ہیں, ان پہ تبرہ کوئی نہیں کرتا. اور تھوڑی دیر کے لیے بل فرض والمحال اگر ابو بکر پیغمبر کا صحابی نہ ہوتا آج کوئی تبرہ کرتا؟ خطاب کا بیٹا نبی کا ساتھی نہ ہوتا آج کوئی لعنت کرتا؟ عفان کا بیٹا دامن نبوت نہ تھامتا تو آج کوئی تبرہ کرتا؟ جس طرح ابو جہل پہ تبرہ کوئی نہیں کرتا، ابو لہب پہ تبرہ کوئی نہیں کرتا، قطبہ قطعبہ شہبہ پہ تبرہ کوئی نہیں کرتا، جس طرح مکے کے رئیسوں شہزادوں کافروں اور مشرکوں پر تبرہ کوئی نہیں کرتا، ان لوگوں پر بھی تبرہ کوئی نہ کرتا، ان پر بھی تبرہ کوئی نہ کرتا، مشرکوں کو معاف کر دیا، منکروں کو معاف کر دیا، اذیت دینے والوں کو معاف کر دیا، اور جنہوں نے دامن مصطفیٰ پکڑ لیا انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو قصور کیا ہے؟ بات نتیجہ نکالیا کہ ابو جہل کو تو کچھ نہیں کہا، ابو لہب کو کچھ نہیں کہا، قطبہ قطعبہ شہبہ کو کچھ نہیں کہا، مکہ کے ہر اس شخص کو شیعت معاف کرتی ہے، ہر اس شخص کو شیعت فراموش کرتی ہے جس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا اسے معاف کرتی ہے، اور جس نے نبی کا دامن تھام لیا اسے معاف کرنے پر تیار۔ تو جب تک دامن نہیں تھاما شیعت کی طرف سے معافی ہے، شیعت کی طرف سے، اور جب دامن تھام لیا شیعت کی طرف سے گرفت ہے۔ تو قصور کیا ہوا؟ دامن تھامنا قصور کیا ہوا؟ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ منتر یہ تو سمجھانے کا انداز ہے ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے پیچھے چلے جائیے، فرعون ہے، امان ہے، شداد ہے، قارون ہے، نمرود ہے، یہ سارے کے سارے ہیں، آپ اس سے پیچھے چلے جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے لوگ ہیں ان کا والد ہے، اس سے پیچھے چلے جائیے، نوح علیہ السلام کی پوری قوم ہے، نوح کا بیٹا ان کے مخالف ہے، اس سے پیچھے چلے جائیے، تو تمہیں تعبیر کی شکل میں قاتل اکبر انسانیت کا پہلا قاتل بھی نظر آ جائے گا۔ اس سے پہلے چلے جائیے تمہیں ابلیس نظر آئے گا، شیطان نظر آئے گا، شیطان کو دیکھ لیجیے، قابیل کو دیکھ لیجیے، قوم نوح کو دیکھ لیجیے، قوم ابراہیم کو دیکھ لیجیے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعون ہارون قارون شداد کو دیکھ لیجیے، سب کو دیکھتے چلے آئیے، سب کو پڑھتے چلے جائیے، پیغمبر کی دعوت تک چلے آؤ، جتنے کافر ہیں لسٹ بنا لو، جتنے ان کے امام ہیں لسٹ بنا لو، جتنے انسانیت کے قاتل ہیں، جتنے انسانیت کے دشمن ہیں ان کی لسٹ سے شیطان کی امامت میں تم تقریب دے دو، شجاع کے پاس چلے جاؤ، ان میں سے کسی ایک کو والد کرتے ہو شیعہ کے پاس لسٹ لے جاؤ کہ شیطان سے لے کر ابو جہل تک کسی پہ لعنت کرنا تمہارے وظیفے میں شامل ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، وہ کہیں گے کسی ایک سے تبرہ کرنا تمہارے عقیدے میں شامل ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تو پھر چلو ان کو چھوڑ دو، حضور کے بعد، صحابہ کرام کے بعد جو لوگ دنیا میں آئے، جو لوگ دنیا میں پھیلے، ایمان والے نہیں ہیں، آج بھی ہیں، امریکہ ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، اور اسی طرح انگلینڈ ہے، جاپان ہے، اور دیگر ممالک ہیں، فرانس ہے، یہ جتنے دنیا کے کافر ہیں، یہ کلنٹن ہے، یہ اسی طرح بوش ہے، یہ جنسن ہے، اور اسی طرح یہ دوسرے بڑے بڑے موجود بلا بلا بلا، یہ سارے کفار ہیں، یہ سارے اسلام کے دشمن ہیں۔ چلو اور چھوڑیے، یہ انڈیا کا وزیر اعظم نرسمہا راؤ ہے جو کشمیری مسلمانوں کے خون سے اپنی جان بچاتا ہے، جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کشمیری ماؤں بہنوں کی عزت اور آبرو کو تاس تاس کرتا ہے، بدلا ہے دنیا شیشت سے اس کی عقیدے اور مذہب میں، کیا ان پہ لعنت کرنے کا حصہ ہے؟ کیا ان میں لعنت کرنے کا جواز ہے؟ کیا ان پہ لعنت کرنا ضروری ہے؟ یہ بھی معاف، وہ بھی معاف، ہلاکو چنگیز بھی معاف، شیطان بھی معاف، قابیل بھی معاف، حابیل بھی معاف، ساری دنیا کو معافی مل گئی، نہ ملی تو ابو بکر کو نہ ملی، نہ ملی تو عمر فاروق کو نہ ملی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا